تفسير. آیت نمبر 16 سے 31 تک منافقین کا کردار پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سرزنش کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو ضرور آزمایا جائے گا. ایمان اور آزمائش لازم ہے. مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان کی آزمائش میں پورا اتریں. اور آپ ان آیات میں پڑھیں گی کہ منافقین کی علامتیں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور منافقین کا باطن، ان کی پس پردہ سازشیں، ان کی پردہ دری کی جا رہی ہے. انہیں اللہ رب العزت ایک ایک کر کے ان کی صفات کو سامنے رکھیں گے. اور یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں یہ منافقانہ کردار ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا. اب دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یستمعو صرف سننا ہی نہیں بلکہ کان لگا کر سننا، کیونکہ سننے کے لیے تو سین میم عین کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ بھی نہیں آیا کہ یستمعو کہ وہ سنتے ہیں، بلکہ یا سین کے ساتھ تا بھی ہے، جس کے معنی ہے کہ کان لگا کر سننا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور جب آپ کی محفل سے نکلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے جب خطبہ دیتے تو منافقین بھی شریک ہوتے اور ظاہر کرتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خوب غور سے سن رہے ہیں، اور جب آپ کی محفل سے باہر آتے تو علماء صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم ان سے مذاق کے طور پر پوچھتے کہ ابھی اس نے، یعنی محمد نے، کیا بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں تو اس کی باتیں آتی نہیں. تو یہاں پہ ان کی یہ جو ان کا جو یہ رویہ تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کردار کھول کر سامنے لا رہے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ لگتا ہے نظر آتے ہیں، محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر نکلتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یعنی آپ کی محفل سے باہر آتے ہیں، تمہارے پاس سے نکلتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے کہتے ہیں، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے. تو اوت العلم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ جو ہے وہ سابقون الاولون میں تھے اور جن کی تلاوت جبریل علیہ السلام کی تلاوت سے ملتی تھی، اور پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. تو اس طرح کے صحابہ جو کہ دین کے عالم تھے، ان سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا. یہ جو ماذا قال آنفا ہے، یہ دراصل یہ ایک محاورہ ہے. ماذا قال آنفا، اب آپ دیکھیں کہ ماذا کیا، قالا کہا، آنفا ابھی، आनिफा का जो लफ्ज है इसका रूट है इसका मादा, असल में अनफुन नाक को कहते हैं। अब आप देखें कि आपके चेहरे पर भी नाक है और मजाजन किसी चीज के सिरे और बुलंदतर हिस्से को भी अनफुन कहा जाता है, हत्ता के अनफुल जबल पहाड़ की चोटी को कहते हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटी जो है जैसे वो उसका नुमाया और बुलंद हिस्सा है। इसी तरह हमारे चेहरे पर नाक जो है वो एक सिरा है और बुलंदतर हिस्सा है। तो इसी तरह इस नफ्तु शई के मानी है किसी चीज के सिरे को पकड़ना, उसका आगाज करना। तो ये कहते थे माजा क्वाल आनिफा कि इन्होंने अभी अभी क्या कहा था। तो हमजा नून फा नाक भी और किसी चीज के सिरे को, या जैसे जो बात हुई है तो उस बात का असल में सिरा क्या है। यानी अभी जो महफिल हुई थी उसमें जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की हैं, तो माजा क़ाला आनिफा कि अभी अभी उसने क्या कहा। तो आनिफा अभी अभी, तो ये कौन थे जो कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक करते थे, टो लगाते थे। बज़ाहिर महफिल में अदब से बैठते लेकिन कुछ समझते नहीं थे, कुछ तवज्जो नहीं देते थे, और जूं ही बाहर निकलते तो कहते कि हमें तो बातें समझ में आई नहीं। आप बता सकते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। तो ये था इनका किरदार और ये थी इनके किरदार की पहली साजिश। और इससे क्या बात पता चलती है कि वो रसूलल्लाह की बातों को सुनी अनसुनी करते थे। उलाइक अल्लज़ीना तबा अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर ठप्पा क्यों लगा देता है? इसलिए कि जब ये सुनना नहीं चाहते तो अल्लाह का भी ये तरीका नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती सुनवाए। तो इनके दिलों के अंदर निफाक है, इसलिए महफिल में बैठ कर भी ये सुनी अनसुनी करते हैं। तो फिर अल्लाह भी ये नहीं चाहता कि इन्हें सुनवाए, तो इसलिए इनके दिल की इस हालत की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है। आगे जो है इनकी जो दूसरी सिफत है वो बताई गई कि वत्तबऊ अहवाअहुम, और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरू बने हुए हैं। तो क्यों ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो हैं वो सुनते नहीं थे, क्यों सुनी अनसुनी करते थे? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें सुनाते थे वो तो अल्लाह की बातें थी, कुरान की बातें थी, और ये बातें इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ थी। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि वत्तबऊ अहवाअहुम, कि ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे पीछे चल रहे हैं। और इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत जो है वो हदायत की तो है नहीं, नफसानी ख्वाहिशात पर चलने वाले, दिखावा करने वाले, वत्तबऊ अहवाअहुम। तो ये थी इनकी दूसरी सिफ्त के ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले। अब आप देखें कि जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार बन जाते हैं फिर उनके बुरे अमल उनकी निगाहों में खूबसूरत बनाकर पेश किए जाते हैं, फिर उनके अंदर अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं रहती। आयत नंबर 17, वल्लज़ी नहतदऊ ज़ादहुम हुदऊ व आताहुम तक्वाहुम, रहे वो लोग जिन्होंने हदायत पाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लज़ी नहतदऊ, और वो लोग जो के हदायत याफ्ता हैं, ज़ादहुम ज़्यादा दी उनको हुदन हदायत, व आताहुम तक्वाहुम और दिया उनको तक्वा इनका। तो वो लोग जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मतवज्जो होकर बैठते थे, اللہ کے احکامات کو سنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، اور جو نئی آیات نازل ہوتی تھی ان پر ایمان لاتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں ترقی دیتا تھا اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور قرآن کا نزول، رسول اللہ کی محفل، رسول اللہ کی صحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی تھیں، ان کا ایمان اور قوی اور پختہ ہوتا تھا، اور وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ پہنچاتا تھا، یعنی اللہ انہیں مزید تقویٰ کی توفیق دیتا۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ بغتتاً آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور یہ لفظ اچانک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ڈرایا ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر رسول اللہ کی صحبت میں جا کر بھی یہ متاثر نہیں ہوتے، کیا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے؟ فقط جاء اشراطها، حالانکہ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، معنی کیا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، فانا لهم، پھر کہاں ان کے لیے ہوگا ذکر حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا؟ فانا لهم، یہاں پہ ہدایت کا لفظ نہیں ہے، ذکر کا نہیں ہے، آپ بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ سکتی ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر کیوں کر ممکن ہوگا ان کے لیے ہدایت حاصل کرنا؟ اذ جاءتهم ذکراهم، جبکہ وہ آ جائے گی ان پر، ذکراهم ان کا نصیحت پکڑنا، تو ان کے لیے اس وقت نصیحت کو قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعت کہاتین، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دو انگلیاں باہم ملی بھی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے، اسی طرح قیامت میرے بعد ہے اور ذرا سا میرے بعد ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کی اشراط یعنی نشانیاں یہ ہیں۔ اشراط کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ بھی اشراط لفظ آیا نا، شین را توا، شرط، علامت کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اشراط۔ اصل میں عرب لوگ اونٹ کو نشانی لگا کر بیچنے کے لیے الگ کرتے تھے، تو وہ جو اونٹ پر نشانی لگاتے تھے تو اس کے لیے پھر یہ شرطا یا شرط لفظ استعمال ہوتا، یعنی مخصوص لباس یا مخصوص نشانی، تو اس طرح یہ لفظ جو ہے یہ نشانی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ میں حدیث سنا رہی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی اشراط نشانیاں یہ ہیں، نمبر ایک، علم گھٹ جائے گا، نمبر دو، جہالت پھیل جائے گی، نمبر تین، شراب کثرت سے پی جائے گی، نمبر چار، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور پوچھا کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 آیات، 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر ایک دخان، نمبر دو دجال، نمبر تین دابت الارض، نمبر چار سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر پانچ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر چھ یاجوج ماجوج، اور سات آٹھ اور نو، تین جگہ زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں. نمبر دس آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ لے جائے گی. تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت جو ہے توبہ اصلاح کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ ابھی توبہ کرنی چاہیے. فعلم، یہ آرڈر کا صیغہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب جان لیں، آپ یقین رکھیں، انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں آپ نے دو کردار پڑھے، ایک اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے، دوسرے سرکش، جس میں مشرک اور کفر کرنے والے بھی اور ساتھ ہی منافق بھی. تو یہ دو کردار بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اہم بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جب ایمان اور کفر کا، توحید اور شرک کا، ایمان اور نفاق کا فرق پتہ چل گیا، دونوں کے نتائج بھی سامنے آ گئے، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیں. فعلم، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، انہو لا الہ الا اللہ، تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی سارے جہان کا خالق مالک ہے اور وہی معبود ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور عقیدہ توحید پر جم جانا چاہیے، اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے. اب آپ دیکھیں کہ جو رسول ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور رسولوں کی ڈائریکٹ رہنمائی کرنا یہ اللہ کی سنت رہی ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ قیامت کی، آخرت کی تیاری کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں. تو یہاں پہ استغفار کے پھر معنی کیا ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے، اور جیسے دین اسلام کا جو دین اسلام کے جو عقائد ہیں اور جو احکام ہیں ان پر استقامت رکھنا، تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور آپ جو تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیسے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور بالکل مداہنت کرنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کو آتی ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں اپنے رب کے حضور توبہ کرتے رہو، میں دن میں 70 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو دوسری بات، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت چاہنا. نمبر تین وللمؤمنین وللمؤمنات، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اپنی بندگی اور عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، جو عبادت کے آداب سکھائے ہیں، تو اس کی خاطر انسان کو خوب محنت کرنی چاہیے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بحیثیت ایک انسان کے میں اپنے رب کی بندگی کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور پوری کوشش کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے مالک کا مجھ پر جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا، بلکہ ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ تیری خدمت میں مجھ سے کچھ بھی جو کوتاہی ہوئی ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہی بندگی کی اصل روح ہے. یہ بات ہے جو رسول اللہ سے کہی جا رہی ہے کہ اے نبی اپنے قصور کی معافی مانگو. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کو جان بوجھ کر قصور کیے تھے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان خدا سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے والا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے باوجود رسالت کا منصب یہ ہے کہ اپنی بندگی پر فخر نہ کیا جائے. اس کا مقام یہ ہے کہ اپنی ساری خدمات کے باوجود اپنے رب کے حضور اعتراف قصور ہی کیا جاتا رہے. اور اسی کیفیت کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. تو یہ ہے جو اصل روح ہے، جو اصل بات ہے جو سامنے آتی ہے. اور اس سے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کیا پیغام نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے بھی استغفار، اور مومن بندوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے وکیل ہیں اور شفیع ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے جو ہے ان کے لیے بھی استغفار کریں کہ جب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں تو اہل ایمان جو ہیں اس وقت اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور آپ دیکھیں کہ توبہ استغفار دراصل جو ہے یہ احساس ابدیت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، مومن اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ سورۃ ہود کی آیت 90، سورۃ الزمر کی آیت 53-54 آپ پہلے پڑھ چکی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور کتنا بڑا گناہ کیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے، مایوس نہیں کرتے کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، اتنے سال ہو گئے اب معافی نہیں ہو سکتی، بلکہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعائے مغفرت کروں گا. سورۃ یوسف آیت نمبر 97، سورۃ یوسف آیت نمبر 98، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اور والد کیا جواب دیتے ہیں، قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم. پھر وہ آپ نے حدیث سن لی ہے پہلے ہی، 99 جس آدمی نے قتل کیے تھے، پھر اس کے بعد اس نے 100 کر دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور گناہوں کی بستی اور زمین کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا. تو پیاری بہنوں، جب اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے، جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں، تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی عاجزی اور خطا کاری کا اظہار کریں کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے کہ میرے تو ایسے گناہ ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور کیونکہ شیطان مایوس کرتا ہے تو امید کا دامن تھامے ہوئے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، بڑی ہی خوشخبری ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اور کہتا ہے دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے میری طرف لوٹ آ کہ میں تجھے بخش دوں، یعنی دن میں جس نے گناہ کیا ہے وہ رات کو اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور وہ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اور گناہوں کی معافی مانگے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، تو یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا چاہیے، گناہوں کے احساس سے نادم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان نادم نہیں ہوتا، گلٹی نہیں کرتا، تو پھر پورا کا پورا دل جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے متقلبکم تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ، ومثواکم اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ انسان جب عمل کرتا ہے تو چلتا پھرتا ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر رہ رہا ہوتا ہے کہیں، تو اصل میں متقلبکم قلب سے ہے، اور متقلبکم کے معنی ہے تمہاری آنیاں اور جانیاں، اس کے معنی ہے تمہارے اعمال۔ ومثواکم، مثواکم جو ہے اس کے معنی ہے کہ جیسے آپ یہ لفظ بھی پہلے پڑھ چکی ہیں مثواکم کا، اور اس کے معنی ہے جیسے ٹھہرنے کی جگہ، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، جیسے ٹھکانے کے لیے بھی، آباد ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ پہلے بھی اس کو پڑھ چکی ہیں۔ تو دراصل یہاں پہ اس کے معنی ہیں کہ اعمال جو ہیں، جو بھی اعمال کیے جا رہے ہیں تو ان اعمال کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، سب سے آگے عمل میں کون ہے، عمل میں سب سے پیچھے کون ہے، اللہ تعالیٰ کو جو لوگ ہیں ان کی ان باتوں کی خوب خبر ہے۔ جیسے متقلب قلب سے ہے الٹ پلٹ ہونا، اور مسوا کے معنی جائے قرار کے ہیں، تو اس کے جو معنی سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا خوب علم رکھتا ہے۔ دن رات میں انسان کہاں پہ ہوتا ہے؟ اندر باہر، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر قول و فعل سے اللہ باخبر ہے، اور اللہ قیامت کے دن جو ہے ان اعمال کا ضرور بدلہ دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 20، اب یہاں پر منافقین کا جہاد سے فرار اور منافقین کی بزدلی، ان کے کردار کی ایک اور تہ، ایک اور پرتو سامنے لایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورتن، کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، کیسی سورت جس میں جہاد کا حکم ہو، فائزہ انزلت سورت محکمتن، اور جب ان کے لیے ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، پس جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالِ، جس میں جہاد کا، جنگ کا حکم تھا. اب یہاں اب یہ ہے منافقین کا کردار کہ رَئِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی، نظرہ جیسے دیکھتا ہے، المغشی بیہوشی والا، جس پر بیہوشی چھائی بھی ہو، جیسے کسی پر موت چھائی بھی ہو. فَأَوْلَى لَهُمْ، بس افسوس ہے ان کے حال پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کو سامنے پیش کیا ہے کہ جب جہاد کا حکم نہیں نازل ہوا تو کہتے تھے کہ کوئی ایسی آیات کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں جہاد کا حکم دیا جائے، اور جب ایسی آیات نازل ہو گئیں تو اس وقت جو منافق تھے ان کے لیے جہاد کی آیات جو تھیں ان کے دلوں پر بجلی بن کر گریں، وہ رسول اللہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے ان پر موت کی بیہوشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ نماز اور دیگر اعمال تو ان کے لیے آسان تھے نا، اور اس سے ان کے نفاق پر پردہ تھا، لیکن جہاد کا حکم جس میں جان مال کی قربانی کا مطالبہ تھا تو ساتھ ہی ان کی آنکھوں کے آگے موت کا منظر آ گیا، موت کا نقشہ ان کی آنکھوں میں گھوم گیا. اور آپ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے تو ایسے علاقے تھے جہاں پہ کفار مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہے تھے، جو مخلص مسلمان تھے وہ مسلمانوں کے حالات سن سن کر تنگ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، چاہتے تھے کہ انہیں بھی اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل جائے تاکہ وہ کافروں سے انتقام لے سکیں. اور جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو جو مخلص صحابہ تھے انہیں تو یہ چیز مشکل نہیں لگی، لیکن جو منافق تھے وہ جو تھے وہ اس سے ڈر گئے. تو یہاں پر منافقت کی تیسری علامت سامنے آتی ہے، منافقوں کی دو علامتیں آپ آیت نمبر 16 میں پڑھ چکی ہیں، ایک سنی انسنی کرنا، قرآن کی محفل میں سنی انسنی، نمبر دو خواہشات کی پوجا. اور یہاں پہ آیت نمبر 20 میں ان کی تیسری نشانی، تیسری علامت نفاق کی، کہ یہ کیسے ہیں، باتیں کرنے والے. کیونکہ منافق جو ہے الفاظ میں سب سے آگے اور عمل میں سب سے پیچھے، جہاد سے پہلے جہاد کی باتیں اور جب اس کا حکم آ گیا تو بھاگ کھڑے ہوئے. سچے اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، ہر وقت سننے اور ماننے کے لیے تیار، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہاں پہ منافقانہ کردار کیا ہے، الفاظ میں سب سے آگے اور عمل میں سب سے پیچھے. اور جہاد کا حکم ان کے لیے ایسے تھا جیسے کہ کسی پر جو ہے وہ موت جو ہے وہ چھا رہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ موت کا وقت غشی کا وقت ہے نا، اور ہمیں حدیث میں بھی یہ دعا ملتی ہے کہ اللہم عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ ہمیں جو موت کی سختیاں ہیں اور موت کی جو ڈبکیاں ہیں اور اس کی جو تکلیف ہے سکرات موت کی، اے اللہ تو ہمیں اسے بچا لے، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں. تو فَأَوْلَى لَهُمْ کا جو یہ محاورہ ہے یہ لعنت اور نفرت کے اظہار کا کلمہ ہے. اور فَأَوْلَى لَهُمْ جو ہے اس کا لنک آیت نمبر 20 سے بھی ہے اور آگے والی آیت نمبر 21 سے بھی ہے، کہ پیچھے والے کردار پر بھی ان کے لیے افسوس ہے، لعنت ہے، اور ان کا جو اگلا کردار ہے اس پر بھی. تو ویل جو ہے اصل میں وہ لام یا کا صیغہ ہے، اور بعض لوگ اس کو قرب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہلاکت کے ہیں، کہ افسوس ہے ان کے حال پر. اور اگر آپ اس کو قرب کے معنی میں استعمال کریں تو کیا ہے کہ فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ اچھا کیا ہے کہ طاعتن اطاعت کی باتیں ہیں ان کی زبان پر و قول معروف اور اچھی اچھی باتیں، لیکن ویسے کیا ہے بدعملی، تو ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار ہے اور اچھی اچھی باتیں، تو یہ ان کا جو ہے وہ یہاں پہ آیت نمبر 21 میں ان کی چوتھی صفت سامنے آتی ہے کہ طاعتن و قول معروف، کہ زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں۔ تو ویسے جو ہے کردار کیسا ہے، کردار کے بودے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن عملی اعتبار سے منافق جو ہیں یہ پیچھے رہنے والے ہیں۔ اب آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں، ہم آج کا مسلمان کہاں پہ ہے، ہم کہاں پہ ہیں، اطاعت کرنے والے یا پھر جو ہے بس باتیں کرنے والے۔ فائزہ عزم الامر، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پس جب پختہ ہو گئی بات، یعنی جب جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ عزم الامر کے معنی کیا ہے کہ جہاد کی بات پختہ ہو گئی، جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم، اس وقت وہ اللہ سے اپنے وعدے میں سچے نکلتے تو یہ ان کے لیے اچھا تھا، کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں اب جہاد کرو تو ان کو سارے کام چھوڑ کر جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے، تو ان کو اپنے جان اور مال سے جہاد کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنے نفاق کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 22 سورۃ محمد، فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فَهَلْ أَسَيْتُمْ، پھر تم سے عجب نہیں۔ اسا کا لفظ جو ہے یہ شاید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فَهَلْ پس کیا، أَسَيْتُمْ، أَسَيْتُمْ جو ہے یہ فعل جامد ہے، اور یہاں پہ جیسے فعل ماضی ہے اور ساتھ ہی فاعل بھی ہے۔ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں فعل اسیتم، پھر تم سے عجب نہیں، پھر تم سے یہ بعید نہیں، پس پھر کیا قریب ہے۔ ان تولیتم، ان تولیتم جو ہے آپ دیکھیے کہ اس کے معنی کیا ہیں، ان تولیتم کے ایک تو ہے نا مڑ جانا، پھر جانا، تو اس کے ایک معنی ہے کہ کیا تم منہ موڑو گے، دوسرے معنی ہے کہ کیا تم حاکم بن جاؤ گے، یعنی کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے تو کیا تم جہاد سے پھر جاؤ گے اور زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور دوسرے اس کے معنی جو ہیں تولیتم کے جیسے ولی بننا، حاکم بننا، تو کیا تم اقتدار کا غلط استعمال کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے۔ فہل اسیتم ان تولیتم، تو کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے پاؤں پھر گئے، ان تولیتم یعنی اگر تم جہاد سے منہ پھیر لو، اعراض کر لو، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں پھر سے فساد بھرپا کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے، قطع رحمی کرنا اور زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جانا، خون ریزی کرنا، تو یہاں پہ بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ زمین میں اصلاح کی جائے، اور زمین میں اصلاح کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا، متحد ہو جانا، لیکن جب جو ہے وہ اسلام پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اس کا اپوزٹ کیا بنتا ہے، قطع رحمی کرنا، رشتوں کو کاٹنا، خون ریزی کرنا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، جہاد کے حکم پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر اس کے علاوہ اور تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں پھر سے فساد بھرپا کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ آپ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں قطع رحمی حرام ہے، اسلام میں قطع رحمی حرام ہے، اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے اور صلہ رحمی بہت بڑی نیکی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، جب تخلیق سے فارغ ہوا تو صلہ رحمی کھڑی ہوئی اور کہا کہ یہ اس کا مقام ہے جو تجھ سے قطع رحمی سے پناہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو پسند نہیں کرتی کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں جو تجھے قائم رکھے، اور میں اسے قطع تعلق کر لوں جو تجھے منقطع کرے؟ صلہ رحمی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس حدیث سے بھی، کہ صلہ رحمی کا بڑا مقام ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ بھی اسے اپنے تعلق کو کاٹ لیتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ بھی اسے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دن حضرت عمر کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا تھا کہ یکایک محلے میں شور مچ گیا۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، پتا چلا کہ ایک لونڈی بیچی جا رہی ہے اور اس کی بیٹی رو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت انصار مہاجرین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کیا اس میں آپ حضرات کو قطع رحمی کا بھی کوئی جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 22، سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 تلاوت کی۔ لوگوں نے کہا، آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے جو سورۃ مناسب ہو وہ آپ اختیار فرمائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام اسلامی جو شہر تھے، سٹیٹس تھیں، اس میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ کسی ایسی لونڈی کو نہیں بیچا جا سکتا جس سے اس کے مالک کے ہاں اولاد پیدا ہو چکی ہو، کیونکہ یہ قطع رحمی ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مثال ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتوں کو جوڑا جائے، نہ کہ ان کو کاٹا جائے۔ اب ماں سے بیٹی کو جدا کیا جا رہا تھا کیونکہ لونڈی کا جو مالک تھا وہ اس کو بیچ رہا تھا نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قطع رحمی ہے۔ اور ویسے بھی یعنی بعض اوقات گھروں کے اندر بہن بہن سے کٹ جاتی ہے، بھائی بہن سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، اور یہ چیزیں جو ہے یہ اسلام میں حرام ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارہم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ تو یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ جو منافقت کرنے والے ہیں، جو نفاق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، حق بات کے سننے سے بہرا بنا دیا ہے، ان کی بصیرت کو چھین لیا ہے، اس لیے سیدھی راہ کو یہ دیکھ نہیں پاتے۔ آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو منافق کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے لیکن قرآن کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے تھے، تو قرآن کے معنی، اس کا مطلب ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا۔ تو دلوں پر تالے لگنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ حق شناس نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو عبرت اور نصیحت سے بھرا پڑا ہے، اور اگر لوگ حق کی طرف رجوع کریں تو پھر دل کے جو تالے ہیں، جو مہر ہے دل کی، وہ جو ہے وہ ہٹ جائے، تو دلوں کی جو مہر ہے وہ ٹوٹ جائے، اور جو اللہ کی ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کی مہر کو ہٹا دیتا ہے۔ تو منافقت کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ قرآن پر غور و فکر نہ کرنا، یا پیچھے بھی پڑ چکی ہیں آپ نے پڑھا تھا آیت نمبر 16 میں، ان الذی نرتدو علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ارتدو مرتد ہو گئے، پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ہدایت ان سے ان پر واضح ہو چکی تھی۔ تو منافق کیا کرتے تھے کہ صبح ایمان لاتے تھے اور شام کو انکار کر دیتے تھے، دین اسلام کی صداقت ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ نفاق کی راہ اختیار کرتے تھے۔ تو قول فعل میں تضاد، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ چھٹی علامت ہے منافقت کی۔ اب تک ہم نے جو علامتیں پڑھیں، آیت نمبر 16 میں پہلی علامت تھی کہ ماذا قال آنفا، کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی ابھی رسول اللہ نے کیا کہا، یعنی وہ رسول اللہ کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو سنی انسنی کرتے تھے۔ نمبر 2، وتبعوا اہواءہم، خواہشات کی وہ پیروی کرتے تھے۔ نمبر 3، آیت نمبر 20 میں ہے کہ جب کوئی جہاد کی آیت نازل ہوتی تو پھر جو ہے جیسے ان پر موت چھا گئی ہو، خود ہی چاہتے تھے کہ اللہ کوئی آیت نازل کرے، اور جب حکم نازل ہوتا تو پھر جو ہے وہ ڈرتے تھے۔ تو معنی کیا ہے؟ باتوں میں آگے، عمل میں پیچھے۔ چوتھی بات تھی آیت نمبر 21 میں، تو چوتھی بات جو تھی وہ آیت نمبر 21 میں، کہ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں۔ اور پانچویں بات یہ آیت نمبر 21 کے آخر میں تھی کہ یعنی انہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر جو ہے وہ سچا بننا چاہیے تھا، فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم، کہ انہوں نے اللہ سے جو اطاعت کا وعدہ کیا تھا اس میں ان کو واقعی سچ ہونا چاہیے تھا۔ اور اب یہاں پہ آیت نمبر 25 میں کیا پڑھا؟ چھٹی بات کہ ایمان لاتے ہیں اور پھر فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدا، حالانکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں، قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، سنت واضح ہے، اس کے بعد پھر آج کے مسلمان کا رویہ کیا ہے۔ پھر ساتویں روش جو منافق کی ہے کہ الشیطان سول لہم و املا لہم، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ سولا، سین و لام اس کا مادہ ہے، مزین بنانا، خوبصورت کرنا، اس کے لیے قرآن میں تین لفظ آئے ہیں، اس کا تیسرا درجہ ہے۔ اور سین و لام کے معنی ہوتے ہیں پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا، نفس یا شیطان کا کسی گناہ کی بات کو کمزور اور ڈھیلا کر کے دکھانا تاکہ اسے گناہ کا احساس نہ رہے۔ اور عملہ، حمزہ میم لام، لمبی لمبی امیدیں دلانا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے شیطان نے ان کی جو برے اعمال ہیں، ان کی بری توقعات ہیں، انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ جیسے پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا، جب ناف کے نیچے سے پیٹ کمزور اور ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کمزوری آتی ہے نا۔ تو اسی طرح جب نفس یا شیطان کسی گناہ کی بات کو کمزور کر کے دکھاتا ہے تو لگتا ہے نہیں، کوئی نہیں، چھوٹی سی بات ہے، تو گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو سولا تسویل کے معنی ہے گناہ کی باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اور عملہ کے معنی ہے لمبی لمبی امیدیں۔ تو شیطان نے اس روش کو آسان کر دیا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کیا، وہ عملہ لہم، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر لیا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں، دیر سے پوری ہونے والی امیدیں، تو یہ ساتویں روش ہے۔ ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا قالو کہ انہوں نے کہا للذین ان لوگوں کو کرہو کرہو جنہوں نے ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ جو لوگ جو ہیں جنہوں نے ناپسند کیا ہے ما نزل اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اب آپ دیکھیں منافق کیا کرتے ہیں کہ ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود وہ اندر سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے ساز باز کرتے رہتے ہیں اور ان سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہارا ساتھ دیں گے. تو منافق جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی پوجا کیوں کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں اور عمل میں پیچھے کیوں رہتے ہیں, قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, شیطان ان کے لیے بری روش کو خوبصورت بنا کر کیوں پیش کرتا ہے, جھوٹی توقعات انہیں کیوں دھوکے میں رکھتی ہیں. ذالک بانہم, یہ سب کچھ اس لیے ہوا. قالو کہ منافقوں نے کہا للذین ان لوگوں کو کرے ہو جنہوں نے ناپسند کیا تھا ما نزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا, کہ منافقوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا تھا سنتیوکم ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری فی باد الامر بعض معاملات میں. تو انہوں نے کیا کیا تھا منافقوں نے جو اسلام کے دشمن تھے ان سے کہا تھا کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم اوپر سے کلمہ ہم نے پڑھا ہے, اوپر سے ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ ساز باز کر رہے تھے. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ تعالیٰ ان کے راز خوب جانتا ہے, ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے. تو منافق جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہیلا ساز ہوتے ہیں, ہیلا باز ہوتے ہیں. تو ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے. يَضْرِبُونَ اور ماریں گے وُجُوهَهُمْ ان کے چہروں پر وَأَدْبَارَهُمْ ان کی پیٹھوں پر. یہاں پر اللہ تعالی منافق کی سزا بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ان کا طرز عمل کیا تھا, یہ مفاد پرست تھے اور جان مال کی قربانی سے بچتے تھے, اور اس آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے. یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن میں عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عذاب قبر کے لیے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں آیات, جیسے سورۃ نساء آیت 97, سورۃ الانعام 93-94, اور اس آیت میں بھی اور جو آیات میں بتا رہی ہوں ان میں بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر سے پہلے ہی موت کے وقت ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے, موت کے وقت ہی کفار اور منافقین پر عذاب شروع ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عذاب ہے جو کہ قیامت کو میں جو ملے گا یہ اس سے ہٹ کر ہے, یعنی موت کے وقت شروع ہوتا ہے پھر قبر میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یعنی موت کے وقت, یدربونا وجوہہم و ادبارہم, تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. کیوں؟ ذالک بانہم اتبعوا, یہ سب کچھ اس لیے ہوا, یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی, اس طریقے کی پیروی کی, ما اسخط اللہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. تو سین خا طا اس کا روٹ ہے اور معنی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ جو طریقہ تھا جو دین اسلام تھا اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے پر عمل کیا. وکرہو اور ناپسند کیا رضوانہ اللہ کی پسند کو, اللہ کی رضا کا راستہ اس کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. وہ تمام اعمال ان کی نماز روزے زکوٰۃ تمام عبادتیں جو ظاہری طور پر نیکی تھیں لیکن ان کے اندر جو ہے اخلاص نہیں تھا, ان کے اندر ریاکاری پائی جاتی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم, کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ یہاں پہ ادغان کا لفظ اہم ہے، دعات غین نون اس کا روٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں انتہائی سخت کینے کو، ایسے کینے کو، ایسی ناراضگی کو جو انسان دل میں چھپا کر رکھتا ہے، دل سے باہر نہیں نکالتا، اس کے لیے دغن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں، ام حسیب اللہ زینا، کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، النئی یخرج اللہ ادغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کا جو نفاق ہے یہ کبھی سامنے نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفاق کو ظاہر کرتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، خواہ وہ اس کو کتنا چھپائیں، ان کی باتوں سے، ان کے چہرے سے، ان کے رویے سے، ان کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ضرور ظاہر کرنا تھا، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم دکھا دیتے تجھے وہ، یعنی وہ ہم اگر چاہتے تو آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور البتہ آپ ان کو پہچان لیتے ان کے چہروں سے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کے انداز کلام سے، لحن القول یعنی ان کی جو گفتگو کا انداز ہے اس سے آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے اعمال کو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہی اس بات کا اعلان کر دیں کہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن اگر آپ ان کی بول چال پر غور کریں، ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے حلیوں کو دیکھیں، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہیں۔ اور آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین نے ایک گھاٹی کی راہ پر رسول اللہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، اور منافقوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تو آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہ جو منافقوں کی سواریاں ہیں تو آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ یہ 14 یا 15 منافق تھے، رسول اللہ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام تک حضرت حذیفہ کو بتائے تھے، اور حضرت حذیفہ سے کہا تھا دوسروں کو نہ بتانا، اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن وہ ڈرتے رہتے تھے، اور اب آپ دیکھیں کہ سورۃ توبہ میں بھی آ گیا کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ مدینہ میں جو بڑے بڑے منافق ہیں تو ان کے نام حضرت حذیفہ کو پتہ ہیں، رسول اللہ کا راز تھا، حضرت حذیفہ تو نہیں بتا رہے تھے نہ حضرت عمر پوچھ رہے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی مدینہ میں فوت ہوتا تو حضرت عمر جو تھے دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں گئے ہیں کہ نہیں، اگر حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا، اور حضرت حذیفہ سے کہتے تھے کہ کہیں ان 15-16 لوگوں کی فہرست میں، ان 14-15 لوگوں کی فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ تھے اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ۔ اب یہاں پہ بھی مومنین کے لیے جو ہے وہ یہ کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ مومنین کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے، اور جو منافق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دے، لا ارے نہ کہوں فلا عرفتا ہوں بسی ماں ہوں، اور تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو، ولا تعریف نہ ہوں فی لہن القول، مگر تم ان کی باتوں کے انداز سے تو ضرور جان لو گے، لہن جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ گھما کر کرنا، اور بات کو جو ہے وہ اس طرح سے کرنا کہ جیسے اس میں ہیر پھیر بھی کر لینا، تو لہن جو ہے انداز کو کہتے ہیں، لہجہ، بات کا ڈھب، الہان جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور اس کی سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی چہرے دل کے اندر اس نے بات چھپائی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی باتوں سے اس کے چہرے سے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، حتی نعلم المجاہدین، تاکہ وہ دیکھ لے کہ مجاہد کون ہیں تم میں سے، والصابرین اور ثابت قدم رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے اور مجاہدین کے جہاد اور ان کے صبر و ثبات کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ چلاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اور کن کا دل اللہ کی آیات پر تنگ ہونے لگتا ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، فرمایا ہم ضرور بضرور جو ہے وہ تمہارے حالات کی آزمائش کریں گے۔ اخبارکم خبر سے ہے اور تمہارے حالات، آیت نمبر 32 سے 38 تک مسلمانوں کو عام طور پہ اور منافقین کو بطور خاص اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول سے جھگڑا کیا، من بعد ما تبین لهم الہدى، بعد اس کے کہ راہ راست ان پر واضح ہو چکی تھی۔ اور یہ باتیں آپ سورت محمد کی ابتدا میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کفر کرنا، ان کا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور رسول کی مخالفت کرنا، شین قاف قاف سخت چیز کے پھٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو رسول کی مخالفت کرنا، یہاں پہ رسول کی مخالفت کرنا، تو من بعد ما تبین لهم الہدى، بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، لن یضر اللہ شیئا، درحقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب اللہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دے گا، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا برباد کر دے گا۔ تو منافقوں نے جو کچھ کیا تھا نیکی سمجھ کر کیا تھا، مومن بن کر کیا تھا، لیکن نفاق اور کفر کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ تو اعمال کو بچانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور ورنہ پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس سے قرآن کے ساتھ سنت کی حیثیت ثابت ہوتی ہے، اور سنت جاننے کا واحد ذریعہ احادیث ہیں۔ احادیث کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک وہ کفر پر قائم رہے. فلن یغفر اللہ لہم، بس اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. تو وہ لوگ جو کہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہوں، ورنہ کفر کرنے والوں کو، نفاق رکھنے والوں کو معافی مانگنے پر بھی اللہ معاف نہیں کرتا. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پھر فرمایا کہ بس تم سستی نہ کرو، بس تم سستی نہ کرو، وتدعوا الی السلم، اور نہ دشمن سے صلح کی درخواست کرو. وانتم العلون، تم ہی غالب رہنے والے ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یتیرکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں انہیں ایمان، استقامت اور جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کمزور نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ مدینہ کے اندر تھوڑے سے مسلمان تھے اور ہر طرف سے کفر ان کے خلاف جمع ہو کر انہیں ختم کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، ہمت ہار کر دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرنا، بلکہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جانا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ مسلمان جو ہیں وہ صلح کی بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ معنی کیا ہے کہ اگر دشمن حملہ کر رہا ہو تو مسلمانوں کو بھی پھر اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہیے، اور اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو پھر مسلمانوں کو بھی صلح جو ہے وہ کر لینی چاہیے. آیت نمبر 35 میں یتیرکم، اس کا روٹ ہے وتارا، اور جیسے اس کے معنی کیا ہے وتارا کے، جیسے وتر ہوتا ہے نا، یا وتر ایک کو کہتے ہیں نا، تاک کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی دو میں سے ایک کا نکل جانا. تو ولی یتیرکم، ولئن یتیرکم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کمی نہیں کرے گا، کم نہیں کرے گا، اعمالکم، تمہارے اعمال کو، کہ اللہ تعالیٰ جو تم نے اعمال کیے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد وہ کیا چیز ہے جو اللہ کی بندگی اور آخرت کی تیاری میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت. اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، بس چند روز کا بہلاوا ہے. لعب کھیل کو کہتے ہیں، اور لہو ہر ایسی بات، کام، شغل کو کہتے ہیں جو بے مقصد ہو، جس کی کچھ بھی اہمیت نہ ہو. تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دنیا دھوکا ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے. مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا کی پرواہ نہ کرو، بلکہ آخرت جو ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کی اہمیت ہے، تو آخرت کی فکر کرو. آخرت کی تیاری کرو، دنیا اگرچہ مل بھی گئی، اس کے بعد کیا؟ شاخ شاخ پہ پھول سجا، پھر اس کے بعد کیا؟ پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اسی کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ ملے گی کیسے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان رکھو گے، وتتقوا، اور تقوی کی روش پر چلو گے، ڈرتے رہو گے، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، یعنی اللہ خود غنی ہے. اگر اللہ تمہیں کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو تمہارا مال تو نہیں ہے، اللہ ہی تم کو دیتا ہے، اور اگر تم خرچ کرتے ہو تو اپنا ہی تم بھلا کرتے ہو. ولا یسألکم اموالکم, تو اللہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگتا بلکہ تمہیں فائدے, تمہارے فائدے کے لیے تمہیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو. این یسألکموہا, این یسألکموہا, اگر اللہ تم سے مانگ لے, ہا کی ضمیر مال کے لیے آئی ہے, اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگ لے, فیوفکم تبخلو ویخرج ادغانکم. یہاں پہ فیوفکم کا لفظ اہم ہے, اس کا مادہ ہے ہا فا و, کسی چیز کی طلب میں مبالغہ اور اصرار کرنا, اور کسی چیز کی طلب میں جب مبالغہ اور اصرار کیا جاتا ہے تو اس سے بعض اوقات جو ہے وہ تنگی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ تنگ کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگ لے, فیوفکم, پھر تنگ کرے تم کو, تب خلو, تو تم بخل کرو گے, ویخرج ادغانکم, اور وہ تمہارے کھوٹ باہر نکال لائے گا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو اور تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے, تمہارے دلوں کے اندر جو تم نے کھوٹ چھپا کر رکھا ہے, پتہ چل جائے گا کہ تم مخلص نہیں ہو. ہا انتم ہاؤلائی, اب یہاں پہ منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ تم ہی تو ہو, ہاؤلائی, یہ لوگ, تدعونا, تمہیں دعوت دی جاتی ہے, لتنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. فمنکم من یبخل, پھر تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل, اور جو بخل کرتا ہے, فانما یبخل عن نفسہ, تو دراصل وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی, اور اللہ تو غنی ہے, وانتم الفقراء, اور تم ہی اس کے محتاج ہو. اب یہاں پہ جو منافقت کی ایک اور علامت ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے, اور وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں, اور وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں, بودے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں, تمہارا کردار بڑا ہی واضح اور خوبصورت دلیرانہ کردار ہونا چاہیے, آخرت سے محبت کرنے والا, جان مال کی قربانی کرنے والا, محنت کرنے والا. اور واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو اگر جو ہے وہ مسلمان بنتے ہیں, جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنا ہی فائدہ ہے, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میں چاہوں تو کسی اور کو تمہاری جگہ لے آؤں گا, اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. تو پیاری بہنوں, آج کا جو سبق ہے اس میں منافقوں کی جو روش ہے اور اس کے اوصاف بڑے کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں, اور تقریباً منافقوں کے 9-10 جو ان کی جو صفات ہیں وہ سامنے آتی ہیں, اور ان میں سے نمبر 1, رسول اللہ کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھانا, سنی انسنی کرنا. نمبر 2, خواہشات کی پیروی کرنا. نمبر 3, قرآن کی آیات کے نزول پر جس میں جہاد کا حکم ہے یا اطاعت کی بات, تو ایسے جیسے کہ موت چھا جائے. نمبر 4, اطاعت کا اقرار لیکن عمل میں پیچھے, باتوں میں آگے اور عمل میں پیچھے. نمبر 5, تسویل عمل, یعنی برے عملوں کو شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرے تو برائیاں اچھی لگیں. نمبر 6, لمبی لمبی امیدیں, جھوٹی توقعات. نمبر 7, کہ جو ہے وہ کنارے کنارے رہ کر عمل کرنا. سنتیوکم فی باد الامر, کہ ارادے باندھنا اور پھر توڑ دینا. نمبر 8, ان کے دلوں میں دغن پایا جاتا ہے. ان کے دلوں کے اندر بدنیتی ہوتی ہے, کھوٹ ہوتی ہے. نمبر 9, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پیچھے رہتے ہیں, اور یہ کافروں کی بھی جو ہے وہ علامت ہے. ان میں سے بعض کافروں کے لیے بھی علامتیں آتی ہیں. اور پھر نمبر 10 ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے یہ پیچھے رہتے ہیں, فائدے چاہتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرنا چاہتے. اور نمبر 11 آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت کو بھول جانے والے. تو آئیے منافقوں کی صفات کا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں اور مومنانہ کردار اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے. اور خاص طور پر یہ سورت الفتح کی جو آخری آیت ہے, آیت نمبر 30, خاص طور پر یہ سورت محمد کی جو آخری آیت ہے, آیت نمبر 38, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سلمان فارسی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے, ان کا علمی مقام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ ایک دوسری قوم لے آئے گا؟ تو آپ نے کچھ جواب نہ دیا. میں نے 3 بار یہی سوال کیا. اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بیٹھے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ ان کے اوپر رکھ کر کہا, اگر ایمان ثریا میں ہوتا تو ان میں بھی ان لوگوں میں کئی وہاں تک پہنچ جاتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے حضرت سلمان فارسی, اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ ایران کے رہنے والے تھے, پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی. تو ایسے محدثین, امام, فقہا جن کی اکثریت اس علاقے سے ہے, کہتے ہیں ان کا علمی مقام پتہ چلتے ہیں. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ عام ہے. تو بہرحال اصل چیز ایمان اور عمل ہے, اور ایمان اور عمل کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے, ہمیں بہترین اسلام کا کردار اختیار رکھنے والا بنائے, اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے اندر وہ صفات نہ ہوں جو کہ منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اتر پڑے ہو تو دریا سے پوچھنا کیسا کہ ساحلوں سے ادھر کتنا تیز پانی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.